الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. الحمدللہ ماہانہ ان نشستوں میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں جو بات آخری اس سلسلہ وار مطالعے میں ہمارے سامنے آئی تھی وہ ہجرت حبشہ کا بیان تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے تشریف لے گئے تھے حبشہ کی طرف اور وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوبصورت تقریر تھی اس کا بھی مطالعہ ہم نے کیا تھا. پھر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی گئیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ نجاشی کے سامنے جب پیش ہوئی تو نجاشی بھی ایمان لے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کا حصہ بھی بنے. اور ان کے ساتھ ہم بہرحال رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کا دیدار یا صحبت اس طور پر میسر نہیں آئی جیسے باقی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور صحبت میسر آئی تھی. تو پچھلی نشست جو اس سلسلے وار مطالعے میں ہمارے سامنے ہے ہم نے ہجرت حبشہ کا بیان کسی درجے میں مکمل کیا تھا. یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ سن 5 نبوی کا یہ دور ہے یعنی آغاز وحی کو تقریباً 5 برس ہونے کو آئے ہیں اور اس وقت یہ ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا تھا. اگلی چند باتیں جو اس واقعے کے بعد اہم پیش آئی ہیں ان کا مطالعہ آج ہم شروع کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب ناک کٹنے کا معاملہ ہے مشرکین مکہ کے لیے سرداران قریش کے لیے کہ یہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے اور وہاں ان کو ایک ٹھکانہ بھی اور ایک پروٹیکشن بھی حاصل ہو چکی ہے. چنانچہ اب ان کی سازشوں میں اور اضافہ ہوگا. ایک بہت بڑا وفد تیار ہوا قریش کا اور وہ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور بڑی سخت دھمکیاں انہوں نے دی ابو طالب کو. کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکنے کی کوشش کرو ورنہ اس کے خلاف ہم جنگ چھیڑ دیں گے. پھر تم نہ کہنا ابو طالب کہ تم نے ہم سے بات نہ کی اور ہمیں مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کی. تو شدید دباؤ ڈالا اور شدید دھمکی آمیز رویہ تھا مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کا. چنانچہ اس کا اثر ہوا ابو طالب پر اور ایک یہ بڑا ہی قیمتی مرحلہ ہے کہ جہاں ایک بڑا ایموشنل انداز ہمیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا دکھائی دیتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر ابو طالب کی حمایت میں اور اضافہ ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چنانچہ جب قریش کے سرداروں نے دھمکی دی ابو طالب کو تو ابو طالب نے رسول اللہ کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں. ایسی بات میرے ساتھ معاملہ نہ کرو, ایسا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کا برداشت کرنے کا مجھ میں سہارا یا اس کا جذبہ نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو. یہ تمہاری قوم کے بڑے لوگ آئے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو خدا تو مجھ پر رحم کرو. تو اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ایک ظاہری اعتبار سے جو حمایت ابو طالب کی حاصل تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہو رہا ہے, اب اس میں بھی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو رہا ہے. یہاں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو بچپن سے ہمیں معلوم ہے اور جس کی اہمیت اس پس منظر کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ چچا جان آپ بھی سن لیں اور یہ لوگ بھی سن لیں, جس کام پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا, یا تو وہ پورا ہو جائے گا یا میں اس کام میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گا. چاہے میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر یہ لوگ رکھ دیں, میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں, میں اس کام سے بعد آنے والا نہیں. یا تو ایک کام پائے تکمیل کو پہنچے گا یا اس کام میں میں کام آ جاؤں گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. دو ٹوک انداز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کلیئر انداز میں ان کے سامنے رکھ دی. اب اس استقامت بھرے انداز کا ایک اثر ہوا ابو طالب پر, وہ بھی بعد میں عرض کروں گا. لیکن جب ابو طالب نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا اور کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جس کو میں برداشت کر سکوں, تو رسول اللہ علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی. چنانچہ روتی آنکھوں سے وہ رخصت ہونے لگے, روتی آنکھوں سے رسول اللہ رخصت ہونے لگے وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ انسانی جذبات اور سینٹیمنٹس جو انسانوں میں ہوا کرتے ہیں, اللہ نے پیغمبروں کو بھی انسانوں میں سے چنا تھا, وہ جذبات ان میں بھی تھے. یہ لیکن تقریر کر دی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اثر ہوا ابو طالب پر اور ابو طالب نے واپس بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ جو چاہو تم کرو, تمہیں جو کرنے کرو جب تک میری زندگی کے آخری سانس باقی میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور یوں جو ہے وہ ناکام لوٹ گئے قریش کے سردار جو تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا ہوگا اس بات کے اوپر. یہ الگ بحث ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ علیہ السلام کے کلمے کو قبول نہیں کیا ہے، ہمارے ہاں روایت اسی طور پر بیان ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاں. اور ابو طالب نے لیکن یہ ضرور کہا کہ بیٹے بھتیجے جو چاہو تم کرو، جو چاہو کرتے رہو، میں تمہارا زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ ساتھ دیتا رہوں گا. اور یوں ابو طالب پھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایک اور پیشکش کی ان لوگوں نے ابو طالب کو، ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا سردار ہے، اس کے بیٹے کو لے کر آئے، عمار اس کا نام ہے، اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب دیکھو یہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، سب سے زیادہ توانا بھی ہے، سب سے زیادہ جیدار بھی ہے، سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، تم ایسا کرو کہ تم اس لڑکے کو رکھ لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم جانے اور تو محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو قتل کرے جو کچھ بھی کرے معاذ اللہ، اور تم عمارہ کو اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا ہی بیٹا بن جائے گا اور اس کی دیت اور دیگر وغیرہ جو معاملات ہیں اس کے بھی حقدار تم ہوگے. قصاص کے قانون میں آپ کو معلوم ہے دیت کا پہلو ہوتا ہے خوبہا ادا کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہا کہ یہ تمہارا ہو جائے گا عمارہ اور اس کی دیت وغیرہ کے حقدار بھی تم ہوگے، اسے تم لے لو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو. ابو طالب نے بڑا پیارا جواب دیا، عجیب بات ہے تم اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو، میں اسے کھلاؤں پلاؤں پال پوس کے اور بڑا کروں اس کو، اور تم میرے بیٹے کو لے جا کے قتل کر ڈالو، عجیب بات تم نے کر ڈالی، کیسی بے وقوفی کی اور احمقانہ بات تم کرتے ہو، کس طرح کی پیشکش کرتے ہو. تو یہ بھی پیشکش ابو طالب کو ان لوگوں نے کی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جب یہ حمایت دیکھی ہے قریش نے، تو بہرحال اب انہوں نے وہ سازشیں کرنا شروع کی جن میں حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل تک کرنے کے ارادے ان لوگوں نے کیے ہیں. چنانچہ اسی کے تسلسل میں مختلف مواقع پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دست درازیوں کے معاملات ہوئے، اور انہی میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی اظہار کرتا رہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمایت رب العالمین فرما رہا تھا اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر عتیبہ، یہ بیٹا ہے ابو لہب کا، اس سے بھی بڑی گستاخی کی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، اور حتیٰ کہ پتھر بھی اٹھایا آپ کو مارنے کو معاذ اللہ، اور آپ کے چہرے انور پر معاذ اللہ تھوکنے کی بھی کوشش کی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی دس درازی کی اس نے کوششیں کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایک بد دعا دی ہے، غور کیجئے گا، اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما دے. اب یہ ہے تو عتیبہ ابو لہب کا بیٹا، لیکن غور کیجئے گا کہ زبان رسالت کی نکلی ہوئی بات، یہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات پر ایسے کافروں کا بھی کس قدر یقین تھا. بات آئی گئی ہو گئی، یہ کسی سفر کے لیے نکلا ہوا تھا، کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو اس نے دیکھا کہ کہیں شیر آگے پیچھے گھوم رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں مارا گیا محمد مکے میں، میں ادھر پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہوں، سفر میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اور اس نے مکے میں رہتے رہتے مجھے مار ڈالا. تو لوگوں نے کہا نہیں تم فکر نہ کرو، تمہارا اہتمام کرتے ہیں. تو سارے قافلے کے بالکل پڑاؤ کے بالکل درمیان میں اس کو سلایا گیا، آگے پیچھے مختلف جانور بھی باندھ دیے گئے، لوگ بھی سو رہے، بالکل بیچ میں اس کو کہیں سلایا گیا ہے. اور رات ایک شیر وہاں پر آتا ہے، سارے جانوروں کو چھوڑ کر، سارے لوگوں کو چھوڑ کر اس کو آ کے چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے. یعنی اس کو محسوس کیا کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹارگٹ کھلیں گے، اس شیر کو گویا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا اس دشمن کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دشمن کا خاتمہ کرنے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا عتیبہ کے ساتھ جو دشمن ہے، اور اس کا باپ ابو لہب ہے، پورا قرآن گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ میں کہ دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمنان اسلام کا انجام کس طور پر ہوا کرتا ہے. اسی طرح کا ایک سردار تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں ایک چادر ڈال کر بھیچنے کی کوشش کی ہے کہ حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ابل پڑی ہیں، نکل آئی ہیں باہر، گویا کہ یہ سختی کا معاملہ بھی اس شخص نے آپ کے ساتھ کیا. اور انتہائی درجے کی حرکت کرنا چاہیے ابو جہل نے، اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ بہت ہو گئی، آخر کب تک ہم گوارا کریں گے، لوگ مسلمان ہوئے چلے جا رہے ہیں اور محمد کی بات ہے کہ رکتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آبا اجداد کے دین سے پھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری باتیں کر کے اسے کہا کل میں اس کا خاتمہ کر ہی ڈالوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگلا دن آتا ہے اور لوگ نظارہ دیکھتے ہیں کہ آج ابو جہل یہ ابو جہل کیا حرکت کرتا ہے. چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور مارنے کو لپکا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، لیکن پھر اس پر ایسا روب اور خوف طاری ہوا کہ پلٹ کر واپس آیا. تو لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا، بالکل چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، اسے لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا ہوا تمہیں؟ ابو الحکم، یہ بھی عجیب کنیت ہے ابو لہب کی، ابو جہل کی، معاف کیجئے گا، ابو الحکم حکمت والا، یہ کنیت تھی اس کی. مگر وحی کی تعلیم کو جب اس نے رد کیا تو ابو جہل قرار پایا. نام اصلا اس کا عمر بن حشام تھا, ابھی سے کرائے گا آگے چل کر انشاءاللہ. بہرحال اس کے جب چہرے کے رنگ کو تبدیل شدہ دیکھا لوگوں نے تو لوگوں نے کہا آخر کیا ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک ایسا اونٹ اور اس کی اتنی بڑی کھوپڑی میرے سامنے آ گئی کہ میں مزید آگے بڑھتا تو میں ہلاک کر دیا جاتا, اور جو پتھر اس نے اٹھایا تھا اللہ کی قدرت سے اس کے ہاتھ پر ایسا چپک گیا کہ بمشکل اس نے اس کو پھینکا ہے زمین کے اوپر. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا تھا, اور اگر یہ مزید آگے بڑھتا تو اس کو دبوچ لیا جاتا, اس کا خاتمہ کر دیا جاتا. یعنی یہ وہ پہلو ہے سیرت کے ان واقعات کے بیان میں کہ جہاں ہمیں اللہ کی طرف سے معاملہ دکھائی دیتا ہے انٹروین کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر کچھ ہونے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پہلے بھی ہم سمجھ چکے, آئندہ بھی سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کچھ کیوں ہونے دیا؟ امت کی رہنمائی کے لیے, کہ کل امت نے دین کا کام کرنا ہے, امت پر مشقتیں آئیں تو امت بھاگ نہ جائے, رسول اللہ کا اسوہ سامنے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ایسے مواقع پر اللہ نے انٹروین کیوں کیا؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے رسول کی پشت پناہی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مخالفین حق سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے. اور ایک تسلی کیا ہے امت کے لیے, کہ تم اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری پشمنائی بھی فرمائے گا, کیونکہ تم رسول کے مشن پر ہوگے تو اللہ تمہاری پشمنائی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ دو تین واقعات ہیں, ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی معاد اللہ ناپاک کوششیں تک کی گئی ہیں. اسی طرح کا ایک موقع تھا, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے تو سرداران قریش وہ لان تان کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے طواف شروع کیا, ایک چکر مکمل ہوا, دوسرا چکر شروع ہوا, پھر لان تان شروع کر دیا, تیسرا چکر شروع ہوا, پھر لان تان شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی سخت بات ہے, اچھی طرح جان لو لوگوں, میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. اس ذبح میں کیا ارادہ ہے, کیا اشارہ ہے؟ مجھے اللہ نے قتال کا بھی حکم دیا ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا مکی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, اس کی حکمتیں کچھ پہلے آئی ہیں, آئندہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ گویا آئندہ کی طرف اشارہ کہ آج تم یہ حرکتیں کر لو, لان تان کر رہے ہو, کامنٹس پاس کر رہے ہو, جو کچھ بھی ہے, مگر میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک روح پیدا ہو گیا اور کہا کہ محمد آپ بہت اچھے آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو صادق ہیں اور آپ تو امین ہیں, آپ یہ الفاظ واپس لے لیجیے, آپ الفاظ واپس لے لیجیے. اتنا اثر ان لوگوں پر ہوا ہے. پچھلے جو واقعہ ہم نے پڑھا اتیبہ کا, وہ جس کو شیر نے قتل کر ڈالا تھا, میں نے کیا عرض کیا تھا کہ وہ ابو لہب کا بیٹا دشمن اسلام ہے, مگر اتنا یقین ہے کہ وہ جو بد دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ پوری ہو جائے گی. اور یہاں یہ جو سرداران قریش ہیں یہ واسطہ دے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا, اور کہہ رہے آپ صادق اور امین ہیں, خدا را آپ ایسی بات نہ کریں کہ آپ ذبح کا حکم لے کر آئے ہیں. یہ مشرک ہو کر رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان باتوں پر یقین رکھتے تھے. آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا لیکن آپ کو صادق مانا ہے, آپ کی دعوت توحید قبول نہیں کی ہے مگر آپ کے اس طرح کے امور کی باتوں کو انہوں نے جانا ہے اور مانا ہے. ہم جو مسلمان ہیں, رسول اللہ کے کلمے کو قبول کرنے والے, رسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے دار, ہم یہ دیکھیں کہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو کس قدر یقین ہے, یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر, اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا کہ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم میں تلاوت کی ہے تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں معاذ اللہ, اور آپ کو مارنا چاہا, لہو لہان کرنا چاہا. اس موقع پر صدیق اکبر آئے ہیں رضی اللہ عنہ, اور صدیق اکبر نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بچاؤ بھی کیا. بچاؤ اس معنی میں کہ وہ خود رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا, اور وہ ایک جملہ کہے چلے جا رہے تھے جو قرآن کی ایک آیت ہے, اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس بات پر اس شخص کو قتل کرتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. یہ ہیں وہ صدیق اکبر جو اس موقع پر انتہائی لہو لہان کر دیے گئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچاؤ میں. صدیق کا خون بہ جاتا ہے رسول اللہ کے بچاؤ میں. امت کا کچھ وقت بھی لگتا ہے رسول اللہ کی تعلیم, رسول اللہ کے دین, رسول اللہ کی حرمت کے بچانے اور برقرار رکھنے کے اعتبار سے یہ امت کو غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو الفاظ ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, یہ سورۃ المؤمن کے الفاظ ہیں, اور سورۃ المؤمن ایک بندہ مومن کے نام سے موسوم ہے, موسوم نام اس کا رکھا گیا ہے. مشہور واقعہ ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی حاضری, سب واقف ہیں, اور اسی فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا ہے. تو مؤمن آل فرعون, آل فرعون میں سے شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا اور وہ کھڑا ہو کر ایک تقریر کرتا ہے. سورۃ المؤمن میں وہ تقریر ہے, آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 42 تک تقریباً. یہ طویل ترین تقریر ہے جو مسلسل کسی بندے کی قرآن میں ہے, طویل ترین مسلسل تقریر ہے جو کسی بندے کی قرآن میں ہے وہ سورۃ المؤمن میں ہے. اور مؤمن آل فرعون کہا جائے گا, آل فرعون میں سے ایمان لانے والا ایک شخص. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا ہے تو اس بندے نے کھڑے ہو کر کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس شخص کو, ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہی الفاظ کہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے بچاؤ کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لہو لہان کر دیا گیا, وہ بے ہوش ہو گئے, ان کو گھر لے جایا گیا. جب آنکھ کھلی ہے تو پہلا سوال یہ ہوا کہ میرے رسول کا کیا ہوا, یہ نہیں کہا کہ میرے زخموں کی کیفیت کیا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, میں نے کچھ پیا نہیں ہے. جب کچھ پیش بھی کیا گیا تو فرمایا کہ جب تک میں اپنے رسول کا چہرہ نہ دیکھ لوں, ان کی خبر مجھے نہ لگ جائے, نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میں پی سکتا ہوں. یہ محبت کے وہاں دعوے نہیں ہوتے تھے بلکہ عملاً اس کا اظہار وہاں پر ہوا کرتا تھا. یہ سن 5 نبوی ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کے چند پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. سن 6 نبوی کا دور ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب بہت بڑے دو بہادر مکہ مکرمہ کے وہ ایمان لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان میں سے ایک امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سن 6 نبوی کے حالات کے بیان میں دو بڑے قیمتی اور اہم واقعات ہیں, اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دو شریک بھائی بھی ہیں, تفسیر اس کی آتی احادیث سیرت کی کتابوں میں. لیکن بہرحال کوئی ان کی انکلینیشن نہیں تھی, کوئی ان کی توجہ نہیں تھی رسول اللہ کی دعوت کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہوا کیا, بعض اوقات کوئی ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے جو کسی فرد کو تبدیل کرنے یا اس کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس وقت بہرحال قبائلی زندگی تو تھی اور خونی رشتے بلڈ ریلیشنز ان کی اہمیت ویسے بھی ہوتی ہے قبائلی زندگی میں زیادہ ہوا کرتی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک زیادتی ابو جہل نے ایک اور کی, کوئی صفا پر کہیں اس نے پتھر اٹھایا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یہ منظر دیکھا کسی کنیز نے اور اس کنیز کو نے جب یہ منظر دیکھا تو امیر حمزہ کو جا کر بتا دیا. یہ شکار کر کے کہیں سے واپس لوٹے تھے, تیر کمان وغیرہ ہاتھ میں تھا ان کے. تو جب یہ کنیز ان کے پاس آئی کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو ایسا ہوسا ہو گیا. کیا ہو گیا جی, وہ جو ابو جہل ہے عمر بن ہشام اس کا نام ہے, اس نے تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا. اب وہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ, خونی رشتہ, پھر وہ قبائلی زندگی, اس کے اندر حمیت ہوا کرتی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ یوں کہیے کہ حضرت امیر حمزہ ایک بڑے بہادر اور جیدار انسان بھی تھے. ابو جہل کا نام سن کر بہت سے لوگوں کے لیے تو ممکن تھا کچھ کہہ بھی نہ سکے, لیکن ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہونا یا اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یا تو امیر حمزہ کا حوصلہ تھا یا عمر فاروق کا حوصلہ تھا. ابھی دونوں کے واقعات سامنے آ جائیں گے. جب یہ کنیز یہ ماجرا بیان کرتی ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے, وہ سیدھے اپنی تین کمان لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں, کہا تو نے ایسے کیا, کہا میں نے ایسے کیا. وہ کمان لے کر اس کو مارا اور اس کو لہولان کر ڈالا. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ابو جہل کو مار پیٹ تو کر ڈالی, کہا ہے کہ بولے میرے بھتیجے کو ایسے ایسے کہا اس نے اور ایسے ایسے کیا میرے بھتیجے کے ساتھ. تو کہا تمہیں پتا تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے. کہا کیا کہتا ہے میرا بھتیجا. وہ کہتے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہا ٹھیک ہے, ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ختم ہو گئی بات. اب یہ جو حمیت ابھی جاگی ہے تو جذباتی طور پر فیصلہ ہے, لیکن پھر ہے کہ بہرحال انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دل سے قبول کی ہے اور ان کا ساتھ بھی دیا, اتنا ساتھ دیا ہے کہ رسول اللہ کا ٹریبیوٹ کیا ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اسد اللہ و اسد رسولہ, اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی امیر حمزہ جب شہید ہوتے احد کے میدان میں تو سید الشہداء انہیں کہا ہے رسول اللہ نے, شہداء کے سردار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ نے ان کو لقب عطا فرمایا یا خطاب عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کیفیت ہے نا کہ اس جذباتیت کے اندر کوئی دین حق کی طرف آ جائے, اللہ کا کوئی خاص معاملہ بھی ہے. چنانچہ قرآن بیان فرماتا ہے اس کیفیت کے تناظر میں, قرآن فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ خاص معاملہ اللہ کا. اور اگلے الفاظ ہے ویہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ عمومی معاملہ ہے, جو اللہ کی طرف بڑھے گا, جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا. یہ روٹین کا قاعدہ اللہ کا, یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن خاص معاملہ کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ طے ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, سوال بندوں سے ہوگا تو بندے اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ جو ان سے پوچھے گا وہ سوالات کے لیے تیار ہے کہ نہیں, نہ کہ اللہ کے ڈیسیجنز کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے جائیں. اللہ کا خاص معاملہ, جس کو چاہے اپنی طرف وہ کھینچ لے. یہ لگتا ہے خاص معاملہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. یہ واقعہ سن 6 نبوی کا ہے. ان کے تقریباً 3 دن کے بعد کا معاملہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا. تاہم معروف تو وہی ہے کہ وہ تلوار لے کر نکلے اور پھر بہن کے گھر پہ گئے اور کایا پلٹ گئی, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تاریخ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن کی بات جا رہی تھی, قرآن کی آواز جا رہی تھی, چنانچہ کچھ رفتہ رفتہ معاملہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہ چوری چھپے پوشیدہ طور پر کوششیں کرتے تھے رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سننے کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب نان عربس کو عجم کیوں کہتے ہیں, عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. تو ایک عرب یا اس وقت کے عرب نان عربس کو عجمی یا گونگا اس لیے کہتے تھے زبان تو ہماری زبان ہے. اچھا, پھر زبان عربی ہو اور جاری ہو محمد کریم کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ بات بھی کہ اس قرآن کے آنے کے بعد بڑے بڑوں کی باتیں ختم ہو گئی, لو بڑے بڑے شعرا نے شعر کہنا چھوڑ دیا. تو وہ ایک تاثیر جو عربی کی تھی, عربیت کی تھی, وہ کھینچتی تھی ان کو. اور پھر کلام وہ بھی رب العالمین کا کلام عربی زبان میں, عربی مبین میں. تو اس اعتبار سے کئی لوگ تھے جو قرآن سننا چاہتے تھے. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ یہ کعبے میں, بلکہ لکھا گیا ہے کہ کعبے کے پردے میں کہ چھپے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرتے کرتے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پہنچے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں, وما ہو بقول شاعر وما ہو بقول کاہن. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں کبھی آیا اسی وقت, ہاں یہ کسی کاہن کا کلام ہے. تو رسول اللہ کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے, وما ہو بقول کاہن, کسی کاہن کے الفاظ نہیں, وما ہو بقول شاعر, کسی شاعر کے کلام نہیں. اور پھر الفاظ آگئے, تنزیل من رب العالمین, یہ نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, یہ پہلی چوٹ تھی میرے دل پر جو لگی. میں کہہ رہا ہوں کہ شاید, میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ کاہن کا کلام زبان سے جاری ہو رہا ہے, کاہن کا کلام نہیں. کہتے میں سوچو شاید شاعر کا کلام, کہتے زبان سے جاری ہو رہا ہے کہ کسی شاعر کا کلام نہیں. میرے ذہن میں پھر کس کا ہوگا, زبان سے جاری ہو رہا ہے تنزیل مر رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں پہلی وہ چوٹ تھی جو میرے دل پر لگی ہے. لیکن بہرحال اٹ ٹک ٹائم, وقت لگا ہے اس معاملے کے اندر. پھر وہ مشہور و معروف واقعہ جو ہم سب کے علم میں ہے, مگر اس کے بھی چند پہلو ہیں جو قابل توجہ ہیں اور ان میں بڑا سبق آموزی کا سامان ہے. مشہور واقعہ وہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر چلے ہیں, راستے میں کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ کام, محمد کا کام تمام کرنے نکلا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ. اس قدر دشمنی کا معاملہ کہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو, اپنی بہن کی خبر لو, اپنے بہنوئی کی خبر لو, پھر جانا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ہو گیا؟ کہا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم کر رہے ہو, تمہاری بہن, تمہارا بہنوئی تو ان کی دعوت قبول کر چکے ہیں. وہیں سے وہ دوڑے اپنی بہن کے گھر کی طرف, فاطمہ ان کا نام تھا اور سعید ان کے بہنوئی ہیں, اور وہاں کچھ آواز آ رہی تھی جب یہ پہنچے ہیں. اور خباب بن ارت تھے رضی اللہ تعالی عنہ, جو قرآن کا کچھ لکھا ہوا حصہ, ناٹ دا بک فارم بٹ کچھ لکھا ہوا حصہ پڑھ رہے تھے. حجرے میں داخل ہوئے تو خباب کئی پردے کے پیچھے چلے گئے اور یہ کیفیت دیکھی اور سنی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید غصے کا اظہار کیا, بہنوئی کے ساتھ بھی سختی کی اور بہن کو بھی مارا, اور ہمارا تو کچھ لہو لہان ہونے کا معاملہ ہوا. پھر ذرا جذبات میں کچھ کمی آئی کہ بہن کے ساتھ یہ کہا, اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو, تمہیں نہیں دکھا سکتے, تمہیں نہیں پڑھا سکتے, جاؤ غسل کر کے آؤ. اثر ہوا بہن کی بات کا اور غسل کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. دکھایا گیا لکھا ہوا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن بھی بعد میں کبھی جا کے لکھا گیا, ایسا نہیں ہے. دور نبوی میں بہت سے لوگوں کے پاس ہاں اسکیٹرڈ فارم میں تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا موجود تھا. یہاں جو پڑھا جا رہا تھا وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی. پھر بہن نے سنایا ہے سورہ طٰہٰ کا وہ حصہ, یا سنوایا ہے سورہ طٰہٰ کا وہ حصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس میں جب آیت نمبر 14 آتی ہے, بہت ہی خوبصورت آیت جس میں رب تعالی کی توحید کا انتہائی شدت کے ساتھ بیان ہے, اور اللہ نے اپنی انا یعنی میں, اللہ نے اپنی انا کا 5 مرتبہ ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے, جس کو علامہ اقبال نے کہا دا بگ آئی ایم آف اللہ سبحانہ و تعالی. ایک آئی ایم ہماری آپ کی ہوتی ہے نا, اقبال کہتے ہیں ایک بگ آئی ایم اللہ سبحانہ و تعالی کی. وہ کیا آیت ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. 5 دفعہ اننی بے شک میں, انا اللہ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں, اقیم الصلاۃ فاعبدنی میری عبادت کرو, واقیم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اس کا اثر ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور بڑا خوبصورت تبصرہ کسی نے کیا کہ کبھی بہن قرآن سناتی تھی تو بھائی ایمان لاتا تھا. اس فاطمہ نے قرآن سنایا ہوگا یا سنوایا ہوگا تو عمر فاروق ایمان لائے رضی اللہ عنہ. آج گھروں میں کیا سنایا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے, کیا پڑھا جاتا ہے, کیا پڑھایا جاتا ہے, انداز ہم سب کو ہے. کبھی عمر فاروق کی بہن نے قرآن پڑھا تو عمر فاروق, بلکہ فاروق تو بعد میں بنے, بہرحال تو عمر فاروق ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہیں سے کایا پلٹی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کلمہ قبول کرنے کا اعلان کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس واقعے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی کیفیت چند لمحات میں بالکل دوسری ایکسٹریم پر آ گئی. وہی تلوار جو کہاں جا رہی تھی اب کہاں اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام اور دین حق کی حمایت کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے وہ تلوار استعمال ہوگی. وہی بہن ہے جس کو ابھی مارا پیٹا اور لہو لہان کیا ہے, مگر اس بہن نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور قرآن پڑھا یا پڑھوایا اور سنوایا اپنے بھائی کو, اور بھائی کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو ہمیں معلوم نہیں, آپ کو معلوم نہیں, استقامت بہت ضروری ہے چاہے بظاہر نتیجہ سامنے نہ ہو. یہ قرآن کا پردہ پڑھانا, قرآن کا سننا سنانا, قرآن کا پھیلایا جانا, یہ مستقل اور بار بار ضروری اور لازم ہے, چاہے بظاہر نتیجہ سامنے نہ آ رہا ہو. یہ ہے قبول اسلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی شخصیات ظاہری طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے والی, امیر حمزہ وہ بھی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ اور جا کر پٹائی بھی کر ڈالی تھی ابو جہل کی, اور اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا. عمر فاروق نے سوچا رضی اللہ عنہ, کیا یعنی آج کی اصطلاح میں کہیں کہ مارکیٹنگ کا کون سا ٹور استعمال کیا جائے کہ میرا یہ اعلان قبول اسلام کا سب تک پہنچ جائے. وہ سیدھے چلے گئے ابو جہل کے دروازے پر, کھٹکھٹایا, اس نے ویلکم کیا, خوش آمدید کہا, کہا سن لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ سننا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور ابو جہل کو بتانے کا مطلب سارے مکے والوں کو پتا چل گیا ہوگا. تو یہ جا کے دروازے پہ ایک سردار کے پاس جا کر خاص طور پر ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اعلان کر کے آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے, سن لے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اپنے قبول اسلام کا اعلان بھی فرما دیا. پھر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل حق پر ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے ہیں, ہم اعلانیہ طور پر نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ وہ موقع تھا کہ پھر امیر حمزہ بھی ایمان لا چکے رضی اللہ عنہ, اسد اللہ واسد رسول اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر, اور عمر فاروق بھی. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اب ہم اعلانیہ طور پر جا کر نماز ادا کریں گے حرم میں. ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی, جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر وہ پہلی چوٹ پڑنے والی بات تھی سورہ حاقہ کی تلاوت, یا بہن کا قرآن سنوایا کی طرف سے سنوایا جانا قرآن حکیم کا اس سے بات بنی ہے, وہیں اس سے اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے رسول اللہ کی دعائیں بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تو کسی نے مبارک بات دی کہ ہاں عمر تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کی وہ دعا قبول ہو گئی جو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر بن ہشام, یہ ابو جہل کا نام ہے, اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام کو عزت عطا فرما دے. اللہ کے رسول کی اس دعا پر اللہ رب العالمین نے گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول فرما لیا. ایک اور سبق ہمارے لیے کیا ہے, یہاں دشمنوں کے حق میں بھی دعا ہو رہی ہدایت کی, دشمنوں کے حق میں بھی ہدایت کی دعا ہو رہی ہے. کیا آج ہم اپنے پیاروں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں ہدایت کی؟ غور کیجئے, ہمارے رونا تو ہے جی ہم آگے دین پر, ہمارے گھر والے دین پر نہیں آ رہے. ہاں رونا چاہیے, اس پر فکر مند ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے پیاروں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں؟ رو لیتے کسی صاحب علم کے سامنے, عالم دین کے سامنے, مسجد کے, جی گھر والے نہیں مانتے, گھر والے نہیں سمجھتے, کوشش کریں, مشورے دلیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن کیا دعا کرتے ہیں ان کے حق میں ہم؟ اللہ کے رسول تو دشمنوں کے حق میں دعا کر کے بتا رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول کی نگاہ ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, کس کس کو مجھے لینا ہے, کس کس کو مجھے استعمال کرنا ہے اللہ کے دین کے خاطر, تو وہ نگاہ بھی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے. یہ دعائیں کرنا بھی اور نگاہ میں رکھنا بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال میں اس کر رہا تھا کہ علل اعلان وہ نماز کا ادا کیا جانا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد, اور اس وقت ان کا لقب جو ہوا وہ فاروق ہوا, حق اور باطل فرق کر دینے والی شے, فاروق فرق کر دینے والی ذات. سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق اس دن کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. یہ سن 6 نبوی کے واقعات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں. آغاز وحی کو تقریباً 6 سال ہوا چاہتے ہیں, اور یہ دو اہم شخصیات یکے بعد دیگر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا رہے ہیں. اس کے بعد مشرکین کی وہ سازشیں اور کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں. کبھی کہتے نا کہ میٹھی چھری سے ذبح کرنا, ٹیمپٹیشنز دے کر, کچھ پیشکش پیش کر کے لوگوں کو حق بات سے, صحیح بات سے روکنے کی کوشش کرنا. چنانچہ ایک بہت بڑا زیرک ان کا انسان, بڑا بوڑھا, عتبہ بن ربیعہ, اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں ان کو پیشکشیں کرتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قوم نے کہا ابو الولید کنیت ہے کہ ہاں ابو الولید آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے. یہ بھی اب اگلا واقعہ بڑا مشہور ہے, لیکن بہت کچھ سبق آموزی ہمارے لیے بھی اس واقعے میں موجود ہے. یہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہتے ہو, تمہیں مال اگر چاہیے ہے تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں تمہاری خدمت میں, تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں, لا کر قبول کر لو. اور سنیے گا, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے تو ہم اس پر بھی تیار, ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور مکے کے بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ مکہ سینٹرل پلیس ہے عرب کے لوگوں کے لیے, ذہن میں رکھیے گا. اور اسی فتح مکہ کے بعد دین غالب ہوتا ہے. سورہ نصر میں ہم پڑھتے ہیں ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج, پیشکش ہو رہی ہے بادشاہت کی. اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کسی خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کرنا چاہتے وہ بھی کرائے دیتے, ٹیمپٹیشنز. اور ایک بات یہ پیش کی, اگر تم پر جو کوئی آتا ہے, معاذ اللہ بڑے گھٹیا الفاظ سے یہ, وہ کوئی جن بھوت وغیرہ ہے اور تم پر کوئی آسیب کا سایہ ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا علاج بھی کرائے دیتے ہیں. استغفر اللہ. تو مال چاہیے تو مال دیتے ہیں, بادشاہ بننا چاہتے تو بنائے دیتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہو کسی خوبصورت عورت سے تو کرائے دیتے ہیں, اور علاج کا مسئلہ ہے بھوت پریت تم پر آ گئے, معاذ اللہ تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں. یہ پوری بات اللہ کے رسول نے سنی. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کے رسول کا کہ جب گفتگو ہوئی, جب ڈائلاگ ہوا, جب بحث ہوئی, جب پیشکش آئی تو آپ نے پوری بات کرنے کا موقع دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو الولید کچھ اور کہنا ہے؟ کہا بس میں کہہ چکا. کہا اب میں کہوں گا, اب تم سنو گے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. دعوت کا بنیادی ذریعہ قرآن حکیم کو بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامی میں سجدہ کی, آیات تلاوت کی ابو الولید یعنی عتبہ بن ربیعہ کے سامنے, اور پڑھتے چلے گئے جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر وہ اعراض کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی چنگھاڑ سے جو چنگھاڑ عاد و ثمود پر آئی تھی، جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا اور برباد کر دیے گئے، میں ایسی چنگھاڑ سے تمہیں بھی خبردار کرتا ہوں۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہا محمد بس 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 صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے نہ پڑھیے گا ورنہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ واپس آئے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، جیسے ابو جہل کا چہرہ بدلا ہوا تھا نا، وہ کیا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا تھا، وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہاں قرآن بول رہا ہے اور خوف طاری ہوا ہے عتبہ پر، اور عتبہ کا چہرہ جب بدلا ہوا دیکھا تو لوگوں نے کہا جس چہرے کے ساتھ عتبہ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ اب قوم نے اس کو اپنا فراست والا زیرک انسان، سمجھدار انسان سمجھ کر ڈائیلاگ کے لیے بھیجا تھا، اب قوم پریشان ہے کیا چہرہ لے کر آیا۔ عتبہ نے آ کر کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی دعوت تو پائے تکمیل کو پہنچ کر رہے گی، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو سارا عرب ان کا اور یہ ہمارے ہی تو ہیں، تو تمہاری کامیابی، اور تم میری بات مانو کہ ان کی مخالفت نہ کرو۔ یہ قرآن سنایا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور عتبہ بن ربیعہ پر یہ اثر ہوا اور اپنی قوم کو آ کر اس سے بات بیان کی ہے۔ اس میں بھی دو تین پہلو سمجھنے کے ہیں۔ آپ ٹیمپٹیشنز دیکھ رہے ہیں، بادشاہ تک کی آفر ہو گئی، بادشاہ بننے کا مطلب کہ جو چاہیں گے کریں گے، لیکن نہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین حق غالب کر کے ہمیں بتایا، جس انقلابی جد و جہد سے گزار کر بتایا، اس میں افراد کے باطن اور افراد کے ظاہر کی تبدیلی کے بعد نظام کی تبدیلی ہے، اور وہ بنیادی محنت ابھی جاری ہے مکہ مکرمہ میں، عقائد کی درستگی، باطن کی درستگی، آخرت کی فکر کا پیدا کیا جانا، یہ سارے مباحث چل رہے ہیں، یہ سارا پہلو جاری ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد میں، ابھی آپ نے پیشکش قبول نہیں کی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی دینی طبقات میں یک دم چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار اور اختیار مل جائے، اٹس ٹو ارلی، جتنی جلدی ملے گا اتنی جلدی چلا بھی جائے گا، اگر گراؤنڈ پر ہمارا کام نہیں ہے تو جتنی تیزی سے کوئی تبدیلی اوپر آئے گی اتنی تیزی سے چلی جائے گی۔ سادہ مثال لے لیجئے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نوجوان یا نسبتاً بڑی عمر کے ساتھی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پھر جلدی صاف ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ بقول مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے، پہلے دل میں داڑھی آنی چاہیے، مراد پکی محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر کوئی مائی کا لال نہیں ہٹوا سکے گا۔ اگر وہ دل میں وہ آبیاری نہیں ہے تو ایک شخص نے خود اپنی چاہت سے بھی رکھی ہو، اللہ محفوظ رکھے، ذرا آگے پیچھے کو کوئی پریشر آئے گا نکل جائے گی۔ تو ابھی بادشاہت قبول نہیں ہو رہی، ابھی وہی کام جو قرآن چار مرتبہ کہتا ہے، مثلا سورہ جمعہ آیت نمبر دو میں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت، قرآن سے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم، قرآن کے ذریعے حکمت کی باتوں کا بیان، وہ ایک منظم جماعت تیار کرنے کے بعد انقلابی جد و جہد آگے بڑھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہ غلبہ دین ہوا کہ پھر ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان ہے۔ خیر، یہ پورا ایک بحث طلب موضوع ہے جس پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا گفتگو فرمائی، منہج انقلاب نبوی کے نام سے، یا وہ مختصر خطاب کی صورت میں بھی ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، دونوں چھپے ہوئے ماشاءاللہ کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اس موضوع پر ان کتابوں کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ بہرحال یہ پیشکش تھی عتبہ بن ربیعہ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرایا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے۔ اس میں بھی سمجھنے کا نقطہ، بڑے سے بڑا فہم و فراست والا شخص آ گیا، بڑی سے بڑی پیشکش کر دی گئی، دعوت حق پھر بھی پیش کرنی ہے، اور اس دعوت حق کے لیے اولین اور بنیادی سورس یا ذریعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کو اختیار کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اور معاملہ۔ اس کے بعد ابو طالب کو فکر ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اب لوگوں نے دست درازی کا معاملہ شروع کر دیا ہے، اور معاذ اللہ وہ قتل کے درپے ہوتے چلے جا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، قبائلی زندگی تھی اور قبیلے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور قبیلے والے تعلق کی وجہ سے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن ایک دوسرے کی مدد بھی ہوا کرتی تھی۔ اب ابو طالب کو جو فکر لاحق ہوئی وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کہ ابو جہل بھی دست درازی کر چکا ہے ایک سے زائد مرتبہ، عقبہ بن ابی معیط نے بھی حرکت کر ڈالی کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہونے لگا، یا وہ بھینچنے لگا آپ کے گلے میں گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کر، یا اس طرح کی اور جو سازشیں ہوئیں، تو خطرہ محسوس کیا اور خاندان بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو جمع کیا ابو طالب نے اور ان کے سامنے بات رکھی، اور خاندانی تعلق کی بنیاد پر وہ جو قبائلی عصبیت ہوا کرتی تھی سب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ذہن میں رکھیے گا، سوائے ابو لہب کے۔ یہ کون تھا؟ دشمن نمبر ایک ہے تو چچا، اور دشمن نمبر ایک ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے بھی حرکتیں کی ہیں، پچھلی نشستوں میں بات آ چکی، آئندہ بھی تذکرہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے سوا باقی خاندان بنو ہاشم بنو مطلب وغیرہ نے جو ہے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سن 5 نبوی ہجرت حبشہ کے بعد کے چند واقعات، اور سن 6 نبوی جس میں مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اگلی نشست میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور 3 برس تک یہ گویا کہ ایک نوعیت کی قید کا معاملہ ہے، ایک سوشل بائیکاٹ کا معاملہ جو شروع ہوگا، اس کا بیان اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ان نشستوں میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار باقاعدہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں سن 6 نبوی کے واقعات کا بیان کسی درجے میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے، علل اعلان خانہ کعبہ کے نزدیک نماز کا ادا کیے جانے کا معاملہ بھی ہوا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشوں کا معاملہ تھا، اس تناظر میں بات پیش کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ ابو طالب نے خاندان بنو ہاشم کو بنو مطلب کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ میرے بھتیجے کی اب ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس کی جان کو تو خطرہ ہے اور لوگ اس کی جان کے درپے ہو چکے ہیں۔ سب نے اقرار کیا سوائے ابو لہب کے کہ وہ دشمن ہی بنا رہا، اور اس نے اس خاندانی عصبیت کا لحاظ بھی نہ رکھا، وہ خاندانی تعلقات کا بھی اور رشتوں کا بھی لحاظ نہ رکھا اور ساتھ نہیں دیا اس معاملے میں۔ اس کے بعد سن 7 نبوی کا دور ہے، یعنی آغاز وحی کو 7واں برس ہے، اور 7, 8, اور 9 نبوی، ان 3 برسوں میں ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا جس کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مقید ہو جانا کہتے ہیں، قید ہو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے بقیہ قریش مکہ نے مل کر، باقاعدہ اس کی ایک دستاویز تیار ہوئی ہے اور وہ ڈاکیومنٹ لکھ کر لٹکا دیا گیا ہے کعبے کی دیوار پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے پڑھنے والے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ ایک جو غلط فہمی ہوتی نا، امی تھے تو یہ احادیث کیسے لکھی گئی ہوں گی، یہ قرآن کیسے لکھا گیا ہوگا، وہ امی عام طور پر اہل عرب کو اہل کتاب کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کہ اہل کتاب کے ہاں تو الہامی کتابوں کا سلسلہ چلتا چلا آیا تھا، لیکن 2500 برس سے ان عربوں میں کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو عموماً اہل کتاب جن کے پاس الہامی تعلیم موجود تھی کسی درجے میں، ان کے مقابلے میں عربوں کے پاس نہیں تھی، ان کو امی ان پڑھ کہا جاتا تھا۔ ایسا قطعاً مطلب نہیں کہ لکھنا پڑھنا کوئی بھی نہ جانتا ہو، تو یہ ایک مثال آ جائی، آئندہ کے مطالعے میں بھی مثالیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ایک دستاویز بقاعدہ تیار کی، بقیہ لوگوں نے، کہ خاندان بنو مطلب کا بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی ان سے ان کے ہاں نکاح نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروغ ان سے نہیں ہوگی، کوئی مجلس ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوگا، اور یہ عصبیتی بنیادوں پر معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ طے کیا کہ جب تک یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے کہ ہم کو قتل کر ڈالیں، تب تک ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ادھر ایک گھاٹی، ایک وادی سی گھاٹی کہہ لیجئے آپ اس کو، شعیب ابی طالب میں محصور ہیں خاندان بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ اور رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہیں۔ سوال جواب کی نشست میں سوال اٹھا تھا کہ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، تب بھی ساتھ دے رہے تھے، مشقتیں برداشت کر رہے تھے؟ عرض کی گئی تھی یہ بات کہ ہاں، وہ خاندانی عصبیت، وہ خونی رشتے بہرحال اس قدر اسٹرانگ موٹیویشن ہے اس میں کہ انسان اپنے گھر والے کی خاطر، پڑوسی، دوست احباب کی خاطر مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بائیکاٹ میں مسلم غیر مسلم اس خاندان کے سب شامل تھے اور ان کو مقید کیا گیا ہے، کنفائنڈ کیا گیا ہے شعیب ابی طالب میں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ موقع جو ہے 3 برس تک کا کم و بیش، اس کا کوئی بہت زیادہ بیان نہیں ملتا۔ حرمت والے مہینوں کا مطالعہ نے پہلے بھی کیا، رجب ایک طرف جو معروف تھا عمرے کے لیے، اور ذیقعدہ، ذیحجہ، محرم کے 3 مہینے یہ مستقل کنزیکٹو تھے حج کی ادائیگی کے لیے۔ دور دراز کا سفر ہوتا، ایک آدھ مہینہ آنے میں لگتا، ایک آدھ مہینہ جانے میں لگتا، اور درمیان میں ذیحجہ کا مہینہ جس میں حج کے مناسک کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، رجب، ذیقعدہ، ذیحجہ اور محرم، ان مہینوں میں کچھ جیسے اور معاملات میں بھی بہتری ہوتی، لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی، ایسے یہاں پر بھی کچھ ریلیکسیشن کا معاملہ ہوا اور ان کو گھاٹی سے باہر آنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، چند ہی صفحات میں ان 3 سالوں کا اگر بیان ہے تو یہ بات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ضرور ملے گی۔ رسول اللہ کا کام کیا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فکر ہوتی تھی وہ جو حج کے لیے لوگ آئے ہوئے، حج کا معاملہ تو چلا رہا نا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، آپ ان کے پاس جا کر حق کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مشن، اور یہ مشن کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ ذرا وقت ملا ہے، ریلیکسیشن ملی ہے اس معاشرے کے چلن کے اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو استعمال کیا ہے دین حق کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے۔ ہاں، بالکل ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو، نہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے درد رکھنے والے، ہاں ہمت نہیں کر پاتے تھے علل اعنان حمایت کی، لیکن رات کی تاریکیوں میں آ کے کچھ کھانا پینا کوئی دے جایا کرتا تھا، یہ سلسلہ بھی جاری رہتا تھا اس قید کے دوران۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں یہ بھی معاملہ ہوا کہ بہرحال بھوک کا بھی موقع آتا تھا، یہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، تجارتی سامان آتا تھا باہر سے تو مہنگے داموں میں خرید لیا کرتے تھے کہ یہاں تک پہنچ نہ پائے، اور ان کو پھر فیس کرنا پڑتا تھا فوڈ کی کمی کے اعتبار سے بھی، غذا کی کمی کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بچے بلکتے تھے اور کسی چمڑے وغیرہ پر پانی ٹپکا کر ان کے گلوں کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ یہاں تک بھی ہے کسی نے کہا کہ میرے پیر کے نیچے کوئی شے آ گئی، اندھیرا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شے کیا تھی، اور میں شدید بھوک سے دوچار تھا اور میں نے اپنے منہ کے اندر وہ شے ڈال لی تھی۔ اب یہ اتنا بیان ہمیں سیرت کی کتابوں فقط ملے گا، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 3 برس کا قید کا معاملہ، ایک گھاٹی میں کہیے کہ مقید کر دینا، کنفائن کر دینا، اور عام لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقع نہ ہو، سوشلی بائیکاٹ کر دیا جائے، تو کیا کچھ گزری ہوگی، کسی درجے میں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس معاشرے میں سبھی لوگ یکساں نہیں تھے، سبھی لوگ برابر نہیں تھے۔ دیکھ لینا، ایک ابو طالب ہیں، بہرحال کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن کس قدر حمایت کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دوسرا چچا ابو لہب ہے اور وہ انتہائی دشمنی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، اندازہ کر لیجئے۔ تو نہ ماننے والے بھی سارے برابر نہیں ہوتے، یا سادہ الفاظ میں کہیے کہ کفر کرنے والے بھی سارے برابر نہیں ہوتے، جیسے ایمان والوں میں بھی ذرا جات ہے، کوئی نیکی میں بہت آگے ہوگا، کوئی نسبتاً تھوڑا آگے ہوگا، کوئی بس کھڑا ہوا ہوگا، کوئی بے عملی کا شکار ہوگا، مگر ہے وہ ماننے والا ایمان والا۔ تو جیسے ایمان والے سارے برابر نہیں، ایسے کفار بھی سارے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ اس معاشرے میں کچھ لوگ تھے جو درد دل رکھنے والے تھے اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ اس طرح ظلم و ستم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، ہشام بن عمر اس کا نام تھا۔ یہ عمر میں تلفظ کر رہا ہوں، شاید پہلے بھی ذکر آ چکا ہو، ایک ہم کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لیکن عمر کے بعد جب واو لگ جائے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، عین پر زبر ہوگا، عمرو نہیں پڑھیں گے، عمر کے بعد واو لگ جائے تو عمر پڑھا جائے گا، عین پر زبر ہو جائے گا اور عمر پڑھا جائے گا، آگے واو جو ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ تو ہشام بن عمر یہ شخص ہے، اور یہ ایک اور شخص کے پاس گیا، زہیر بن ابی امیہ کے پاس۔ زہیر کے ماموں ہیں ابو طالب، زہیر کے ماموں ہیں ابو طالب۔ اب ہشام نے جا کر کہا، تم آرام سے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہو اور تمہارے ماموں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ کہا، بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی، دل تو میرا بھی اس پر کڑتا ہے، مگر میں کروں تو کیا کروں؟ کہا، میں تمہارے ساتھوں میں کوئی بات کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ کہاں سے کس طرح کا کام لے لے، یہ دو ہو گئے. اب یہ دو کسی تیسرے کی تلاش میں، مطعم بن عدی، اس شخص کا ذکر بھی آئندہ آئے گا جب اللہ کے رسول علیہ السلام طائف سے واپس آئیں گے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اسے ہم واقعے کو. تو جب طائف سے واپس آئیں گے تو مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی اور وہ اپنے بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر گیا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام کو مکہ میں لے کر آیا تھا. ایسی کیفیت کیوں ہو گئی تھی وہ بعد میں سمجھیں گے جب طائف کے واقعے کا بیان آئے گا. یہ شخص مطعم بن عدی، اس سے کانٹیکٹ کیا گیا، اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکوں، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں اکیلا کیا کروں. تو کہا گیا کہ ایک اور بھی میرے ساتھ ہے، زہیر نے کہا کون ہے، کہا ہشام بن عمر ہے. تین ہو گئے، پھر ابو البختری، ایک دو چار اور لوگ، یہ پانچ چھ لوگوں تک بات پہنچی. ہر ایک نے کہا میں تو اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو تین نے کہا ہمارے ساتھ ایک اور، پھر چار نے کہا ہمارے ساتھ ایک اور. یہ پانچ چھ مل گئے اور انہوں نے پلان کیا اگلے دن صبح کے لیے. صبح حرم میں لوگ موجود ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، اور ایک شخص ابو البختری یا کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے اعلان لگایا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ تو مزے کر رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں زندگی کے، اور باقی کا عالم یہ کہ ان کو ان کے گھرانے کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے. کچھ بھی ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے لوگ ہیں، یہ ظلم و ستم کیوں روا رکھا گیا. ایک شخص ابو البختری نے آواز لگائی، مطعم بن عدی بھی کھڑا ہو گیا، زہیر بھی کھڑا ہو گیا. تو ابو جہل نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ پلان رات میں کہیں کیا گیا ہے. ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ کا پلان، اللہ کی مشیت. سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ وہ جو دستاویز لٹکائی گئی تھی، وہ جو ایک لکھ کر دستاویز لٹکائی گئی تھی سوشل بائیکاٹ کی، دیمک نے اس کو چاٹنا شروع کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے، بڑی عجیب بات، وہی کے ذریعے تو رسول اللہ کو بتا دیا، عجیب بات نہیں، یہ تو روٹین کی بات تھی رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا کہ اب آپ جائیے اور اس سے بات کیجیے اور جا کے ان کو سمجھائیے. ابو طالب نے بھتیجے کی بات مان لی کہ ہاں کچھ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، وہ صحیفہ ہی چاک ہو رہا ہے، دیمک اس کو کھا رہی. ادھر الہامی اسکیم کے مطابق، ڈیوائن پلان کے مطابق یہ ہو رہا ہے، اور ادھر یہ پانچ چھ افراد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا ظلم و ستم ہم نے روا رکھا ہوا ہے. اتنے میں ابو طالب نکل کر آ گئے اور کہا کہ تمہارا تو صحیفہ ہی چاک ہو چکا ہے، تم نے جو دستاویز لکھ کر لٹکائی تھی وہی ختم ہو چکی ہے. تو لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہا جا کر دیکھ لو. ابو طالب نے خود نہیں دیکھا ہے، بھتیجے کے کہنے پر کہہ رہے ہیں، عجیب بات. بارہ جب دیکھا گیا تو صرف بسمک اللہم یہ الفاظ اس میں باقی تھے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ الفاظ باقی تھے. باقی صحیفہ چاک ہو چکا تھا، وہ دیمک جیسا کیڑا اس کو کاٹ چکا تھا، ختم کر چکا تھا، صرف بسمک اللہم کے الفاظ اس پر باقی بچے تھے. یہ گویا رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی بھی دکھا دی گئی. ادھر وہ اتنے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہو گئے کچھ لوگ حمایت کرنے میں، تو یہ بائیکاٹ تو ہوا ختم، لیکن رب نے نشانی دکھائی. لیکن قرآن کہتا ہے اس موقع کے اعتبار سے بھی، سورہ قمر کے آخر میں آتا ہے، بلکہ سورہ قمر میں آتا ہے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. جب بھی وہ کوئی آیت دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو پہلے سے جادو چلا آ رہا ہے. اتنی کھلی نشانی اللہ نے دکھا دی، اور رسول اللہ خود بتانے کو بھی نہیں، ابو طالب کو بھیجا ہے، اور بغیر دیکھے ابو طالب نے بات کہی ہے، اور وہ صحیفہ چاک ہو چکا، وہ دستاویز مٹ چکی، ختم ہو چکی، مگر ان لوگوں نے قبول کر کے نہیں دیا. یہ وہ ہٹ دھرمی ہے جس کو قرآن ایک انداز سے کہتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. جب جانتے بوجھتے بندہ رد کرتا ہے تو لاکھ نشانیاں دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اگر خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کو ہدایت نہیں دی جاتی. یہ انتہا ہوتی ہے معاملے کی، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ بائیکاٹ مکمل ہوا، سن 9 ہجری کا بیان ابھی چل رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے قریش کے سردار، بڑے بڑے لیڈرز، سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کریں آخر، کیا کریں آخر، کس طرح سمجھائیں، کس طرح وہ کریں. اب انہوں نے ایک 25 افراد کا ڈیلیگیشن تیار کیا، ایک 25 افراد کا وفد تلاش تیار کیا، اور آئے ہیں ابو طالب کے پاس، اور بالکل دو ٹوک بات کرنے کے لیے. ابو طالب، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اور اب اگر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بھتیجے کے خلاف کوئی اقدام کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو ابو طالب کی زندگی میں تو کیا نہیں اور اب کر رہے ہو، ہم تمہیں آخری دفعہ سمجھانے کے لیے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو اچھی طرح، ورنہ پھر جو ہم کریں گے وہ کریں گے. یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں. اللہ کے رسول کو بلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے، سن 9 نبوی کا معاملہ ہے، ایک ہی بات جو پہلے دن سے آ رہی وہ یہاں آج بھی بیان ہوں گی. بھتیجے تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول اس زبردار خوبصورت انداز سے بات پریزنٹ کی. نفسیات اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر یہ کلمہ مان لے نا تو عرب کیا عجم بھی ان کے زیر نگی آ جائے گا، عرب کیا عجم بھی ان کا غلام ہو جائے گا، اب رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہوگی. ابو جہل نے آگے بڑھ کر کہا بھتیجے بتاؤ اگر ایک کلمہ ہے ایک کیا دس بھی قبول کرنے کو تیار ہے، رال ٹپکی ہے نا، ایک کیا دس بھی قبول کرنے کو تیار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کو مانو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ صاد کی 25 پارہ ہے، سورہ صاد کی آیات تلاوت کی، اور ایک اللہ کی توحید کا ذکر بالکل شروع میں آتا ہے، اور یہ پیر پٹکتے ہوئے اور غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ یہ کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود بنا دے، ایک کی پوجا کرے، ایک کی پرستش کرے، ایک کی عبادت کرے. وہی دعوت اللہ کے رسول جو پہلے دن سے دے رہے ہیں، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. دے ون سے ایک ہی دعوت آ رہی ہے، اور آج بھی سورہ صاد اگر اس موقع پر سنائی تو وہی دعوت، ایک اللہ ایک معبود برحق کو مان لو. اب بدقسمتی کیا ہے، الہ کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا کافروں کو، اور پکے صحابہ کرام کو بھی، یعنی اہل ایمان صحابہ کرام کو بھی سمجھ آ گیا تھا، آج ہمیں وہ کلیئر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے بس اللہ معبود ہو گیا ہمارا، ہم نماز کے اندر اتحیات پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی دے دیں، الہ ہونے کے سارے تقاضے پورے ہو گئے. ایسا نہیں، ابو جہل کو بھی کلیئر تھا، ایک اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، 360 ختم، 360 کے خاتمے کا مطلب کیا ہے، سارے عرب سے ان کے نام پر نذرانے چڑھائے ہوئے آتے تو ہماری جیبیں بھرتی ہیں، جیبیں ختم، ہم جو چودھری بنے ہوئے انہی کی وجہ سے بنے ہوئے، ہم جو معاشرے کے اندر بڑے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے انہی کی وجہ سے، اگر یہ سب کچھ ہٹا دیں تو ہمارا بڑا پن کہا جائے، ہماری چودراہٹ ختم، ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا، سارے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے چڑھاوے نظرانے آتے تو معاملہ بنتا ہے، تجارت بھی تب چلتی ہے کہ جب ہمیں انہوں نے بڑا مانا تو ہمارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا. یہ ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی بات، اس لیے جان دے دی اس نے. آپ سوچیے تو صحیح، بدر میں قتل ہوا ہے نا ابو جہل، جان دی ہے کلمے کی مخالفت پر، اور سبحان اللہ یہی بات بلال کو بھی سمجھ آ گئی تھی رضی اللہ عنہ، بلال بھی جان دینے کو تیار مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ معبود تو واقعتا ایک ہی ہے اور وہی لائق عبادت ہے. یہ ہے وہ ٹکراؤ جو اس ایک کلمے پر ہوا ہے، ذہن میں رکھیے اس کو. تو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، مطلب ان کو یہ ہضم نہیں ہوتی تھی بات، ایک کو مان لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا ہمارا. تو پیر پٹکے اور کہنے لگے عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود بنا دیا جائے. یہ ہے وہ طرز عمل جو ان مشرکین کے سرداروں نے وہاں پر اختیار کیا اور وہاں سے چلے گئے. یہ ہے سن 9 نبوی کے چند واقعات کی طرف اشارہ. اس کے بعد سن 10 نبوی ہے، مشہور سال ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، عام الحزن کے نام سے مشہور ہے. عام کہتے ہیں سال کو، عام الفیل ہاتھیوں والا سال، جس سال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا معاملہ ہوا، اور عام الحزن کیا ہے، غم کا سال، کہ جس سال دو بڑے حادثات دیکھنا پڑے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، مرتے دم تک انہوں نے ساتھ دیا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل آخری لمحات ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں چچا جان میرے کان میں تو پڑھ دیں، میرے کان میں تو کلمہ پڑھ دیں، اللہ کے سامنے سفارش تو کر سکوں. ابو جہل اور بڑے سردار بھی موجود تھے، کہ ابو طالب مرتے وقت پڑھو گے محمد کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب نے کہا کہ میرا دل عبد المطلب کی بات پر، اس کے دین پر، ان کے دین پر ہی مطمئن ہے، میں نہیں پڑھتا. اس پر ان کا انتقال ہوا، اور بڑی چاہت تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، مگر قرآن نے فرما دیا سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس کے لیے پسند فرمائیں بہرحال اسے ہدایت نہ ملے، اسے نہیں ملے گی، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کی پسند پر یہ بات ڈیپینڈنٹ، یہ موقوف نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرما دے گا. اور بخاری کی روایت ہے، اللہ کے حبیب مکرم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کو فائدہ پہنچے گا ابو طالب کو آپ سے، کا بس اتنا کہ کم ترین معاملہ ہوگا ان کے ساتھ عذاب کا، ہلکا ترین معاملہ ہوگا ان کے ساتھ عذاب کا. اتنی بات بخاری شریف میں ملتی ہے، باقی اللہ کی مشیت، ابو طالب کا اپنا چوائس، اور اللہ کا ہی اصل فیصلہ جو بھی بالآخر بات ہوگی. اس پر ہم بس اس سے آگے نہ جائیں تو زیادہ بہتر بات ہے، خاموشی اختیار کریں تو زیادہ بہتر بات ہے. واللہ اعلم بالصواب. دوسرا معاملہ چند ہی دنوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار زوجہ پہلے دن سے. آپ کو یاد ہے 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 برس کی تھی، اور یہ 10واں سال ہے آغاز وحی کو، اتنے برس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بسر کیے ہیں، اور جب تک وہ حیات رہی رسول اللہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اما عائشہ ہی نے ذکر کر دیا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو وہ بڑھیا کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں، کو بات ہوئی ہوگی، بہرحال سوکن بھی تو تھیں، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہوگا، انسان ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا ٹریبیوٹ پیش کیا بی بی خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کیوں نہ یاد کروں، جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب لوگوں نے مخالفت کی تو خدیجہ نے میری حمایت کی، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی دی تو خدیجہ سے دی رضی اللہ تعالی عنہا، میں کیوں نہ اس کو یاد رکھوں. یہ اللہ کے رسول کا ٹریبیوٹ ہے کس کے لیے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. اور سنیے بخاری شریف کی روایت، رسول اللہ تشریف فرما ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، اور جبرائیل آ کر بتاتے ہیں کہ ابھی خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، کوئی سالن وغیرہ لا رہی ہیں، آپ خدیجہ سے کہیے گا کہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے ان کے لیے. اللہ، وہ سلام کے جو رب بندوں کو کہے گا جنت میں، سلام قول من رب رحیم، سلام رب رحیم کی طرف سے ہوگا بندوں پر. اللہ اکبر، اللہ تو بے نیاز، مگر یہ اللہ کی قدردانی کہ کل وہ جنت میں اپنے نیک بندوں کو سلام کہے گا. کبھی محسوس تو کرے ہم اس بات کو، کتنا وہ ہم سے محبت کرنا چاہتا اور کرتا ہے بالفعل، اور کیا کچھ اس نے تیار کر رکھا ہے. مگر آج بات ہو رہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، باقی اہل ایمان کا تو کل ملے گا جنت میں جا کر. اللہ جبرائیل کو بھیجتا رہا وحی کے لیے، وحی نازل کرنے کے لیے، وہ اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پہنچانے کے لیے. یہ ہے قدر و قیمت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، امت کے کروڑ ہا کروڑ اولیاء ایک طرف، اور بی بی خدیجہ کا یہ مقام کہ رب جبرائیل کو بھیج رہا ہے ان تک اللہ کا سلام پہنچانے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد سن 10 نبوی کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا پھر نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ بیوہ خاتون تھی، اور 50 سے اوپر ہی کی ان کی عمر کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہلی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پھر نکاح کیا ہے. ایک، اکثر جو نکاح کیے وہ بیواؤں سے ہیں. دو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کنواری تھیں. تین، اور ان نکاحوں میں بڑی حکمتیں ہیں. جیسے ایک ہندو اسکالر نے بات لکھی کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اتنے اعتراض کرتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں اتنے نکاحوں کا ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے ان کے نکاح کا ہونا خود ایک معجزہ ہے. کتنی عمر کی عورتیں ہیں، مختلف عمروں کی عورتیں، مختلف قبیلوں کی عورتیں، مختلف علاقوں کی عورتیں، مختلف مزاجوں کی عورتیں، اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور ان ساری عورتوں نے ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی غربت کو، فقیری کو، فقر کو، فاقے کو، مشقتوں کو، سب کو برداشت کیا ہے. یہ خود اپنی جگہ موزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہ ایک ہندو اسکالر کہہ رہا ہے. بارہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، بوڑھی خاتون تھی، بیوہ بھی تھی، اور یہ شوال کے مہینے میں رسول اللہ کا نکاح ہوا ہے. اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے. یہ وجہ کہ آپ دیکھتے کہ ہمارے رمضان المبارک کے بعد بڑی کثرت سے نکاحوں کا سلسلہ، ٹھیک ہے، کوئی اس تناظر میں کہ اللہ کے رسول کے نکاح شوال کے مہینوں میں کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ شوال کے مہینے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہاں تک آ کر جو ایک ترتیب ہم لے کے چل رہے ہیں، الرحیق المختوم مشہور کتاب ہے سیرت کی، اسی کی ترتیب کو سامنے ہم نے رکھا ہے. اس اعتبار سے ایک دوسرا مرحلہ مکی دور کا مکمل ہوتا ہے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ آغاز وحی کے بعد پہلے 3 سال انفرادی طور پر دعوت دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلا مرحلہ تھا، انڈیویجول لیول پر دعوت حق پیش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سن 4 نبوی یا 3 کے فوراً بعد کہہ لیں، سن 4 سے لے کر یہ 10 تک کا مرحلہ، اس میں اعلانیہ تبلیغ کا دور تھا، کوئی صفا پر کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے میلوں میں جاتے تھے، عکاظ وغیرہ کے میلوں میں، حجاج کے پاس جایا کرتے تھے. یہ اعلانیہ تبلیغ کا دور ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی مخالفتیں آئیں، پڑ چکی ہیں ہم تفصیل سے پچھلی نشستوں میں، تا آ کے یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا سن 4 سے لے کے سن 10 نبوی تک، اور یہ منتج ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے عام الحزن پر آ کر، غم کے سال پر آ کر. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اس کی ذرا اشارہ کریں گے، تفصیل آئندہ مہینے آئے گی، یعنی آئندہ نشست میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے بیرون مکہ دعوت کا معاملہ، اور وہ بیرون مکہ دعوت کس لیے کہہ رہے؟ کیونکہ آپ طائف تشریف لے جائیں گے اور وہاں دعوت پیش کریں گے. بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اگلی نشست میں آئندہ مہینے انشاءاللہ تفصیل سے علیحدہ اس کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے. تو یہاں رک کر ذرا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو بیرون مکہ آپ تشریف لے گئے ہیں، اس سے قبل جو 10 سال گزرے ہیں مکی دور کے، وہ کیا موٹیویشن تھی، وہ کیا ترغیب تھی، وہ کیا ذرائع تھے، یا وہ کیا موٹیویشنل فیکٹرز تھے صحابہ کرام کے لیے کہ جو صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے. یہ بھی بہت قیمتی گوشہ ہے. اس قدر مصائب کا معاملہ، مہازارائی کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی، زبانی کلامی مخالفت سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد کے معاملات بھی شروع ہو گئے. وہ کیا موٹیویشن تھی صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ جس نے ان کو استقامت فراہم کی اور وہ ڈٹے رہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین جو محنت کی ہے وہ ایمان کی محنت کی ہے صحابہ کرام کے درمیان. ایمان اللہ کی ذات پر اور ایمان آخرت کی زندگی پر، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا آغاز ہوا. تو اب ہم چند نکات کو، چند پوائنٹس کو سمجھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی بہت قیمتی، بہت اہم ہیں. وہ کیا موٹیویشن تھی؟ نمبر ایک، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ ہی پر یقین، اللہ ہی کو کل نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ ہے توحید کے عملی پہلو نا. ان کو کھپایا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں. نمبر دو، فکر آخرت کا پیدا کیا جانا، ذکر آ بھی چکا ہے، آخرت کا یقین. چنانچہ اولین مکی صورتیں جو اولین دور میں نازل ہوئیں، وہ اب قرآن حکیم کے آخری پاروں میں ہمیں ملتی ہیں. مکی صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی مکی صورتیں بالکل اولین دور میں نازل ہوئیں، وہاں قرآن جنت کے نقشے پیش کرتا ہے، جہنم کا ڈراوا دیتا ہے، کل کی پیشی کا ذکر کرتا ہے. اس کو کھپایا ہے، اس فکر آخرت کو کھپایا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پیدا کیا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں. مثال کے طور پر ہم نے مطالعے میں یہ بات سمجھی تھی کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. جب اس خاندان پر ظلم و ستم ہوتا تو اللہ کے حبیب ایک بات بیان فرماتے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. کہاں کا وعدہ؟ جنت کا وعدہ. تو وہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس دور میں، وہ ایک اور ہی عالم کی سیر کرا رہا تھا صحابہ کرام کو، اور وہ ذوق شوق شہادت بھی ہے، اور وہ ذوق ملاقات بھی ہے رب العالمین کے ساتھ، اور اس کی رضا کے مقام جنت کا حصول بھی ہے. تو نمبر دو، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت ان کے سامنے رکھ رہے تھے. نمبر تین، خود اللہ کے رسول کی اپنی شخصیت، سبحان اللہ، جن لوگوں کو رسول اللہ کا دیدار میسر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو رسول اللہ کی صحبت میسر آئی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو رسول اللہ کی تربیت میسر آئی، انبیاء کے بعد ان سے بہتر جماعت آپ کو دنیا میں نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خود رسول پاک کی اپنی پر کشش ذات، آپ کا کردار، کافر دشمن آپ کی عظمت کے گواہ ہیں. تو صحابہ کرام کے دلوں پر آپ کی ذات کا کس قدر اثر ہوگا؟ آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو وہ لوگ تیار رہا کرتے تھے. تو پر کشش قیادت خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اگلی بات وہ ہے احساس فرض یا احساس ذمہ داری. تم کون ہو؟ تم اللہ کے بندے ہو، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا ہے. بالکل شروع کی نشستوں میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، بلکہ معاف کیجئے گا، مکی دور کے آغاز کے حوالے سے جو ہم نے مطالعہ کیا تھا اس میں سورہ المدثر کا بیان آیا تھا، بالکل اولین دور کی وہی ہے. قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. تو قرآن حکیم کی ابتدائی جو آیات وحی کے طور پر آئیں، انہی میں وہ نقشہ قرآن نے رکھ دیا کہ اب تم لوگوں نے کام کیا کرنا ہے. تو وہ احساس فرض، وہ احساس ذمہ داری بار بار اللہ کے حبیب مکرم پیدا کرتے تھے. اس میں بھی فکر آخرت کا پہلو آتا ہے کہ کل ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. پھر یہی دور ہے, پھر عرض کروں گا, قرآن حکیم پے در پے نازل ہو رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے, دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. مکی دور ہے 13 برس کا, ابھی ہم 10ویں سال کے مطالعے پر پہنچے. مدنی دور ہے 10 برس کا, مگر دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. گویا پے در پے اللہ کی طرف سے آیات کا نزول ہو رہا ہے, اور رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو قیام اللیل میں کھڑا کر رہے ہیں رات کو تہجد کی نماز میں. خود اللہ کے رسول کا قیام اللیل کتنا طویل ہوتا, سورہ مزمل ابتدائی دور کی وہی ایک تہائی رات, آدھی رات, دو تہائی رات. اللہ کے رسول بھی رات میں تلاوت قرآن میں مشغول, اور آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول. اور انہی مشکلات کے دور میں کبھی سورہ عنکبوت کا نزول ہوتا ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی تلاوت کرتے رہیے کرتے رہیے اس میں سے جو آپ پر اللہ کی طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا. سورہ کہف بھی اسی 5 نبوی کے دور میں مشکلات کے دور میں آئی, وہاں بھی قرآن کہتا ہے قرآن وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک, آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کی وحی کی تلاوت کرتے رہیے. تو اس قرآن سے جوڑا ہے رسول پاک علیہ السلام نے, راتوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, دن میں دعوت کے دوران تبلیغ کے دوران قرآن کا بیان ہو رہا ہے. اس قرآن کے ساتھ جوڑا ہے صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے, اور قرآن پچھلی اقوام کے حالات بھی رکھتا ہے, پچھلے رسولوں کے حالات بھی رکھتا ہے, جو ان صحابہ کرام کی موٹیویشن کے لیے بہت بڑا ذریعہ تھے. آج بھی, بس میں آخری بات رکھ رہا ہوں, آج بھی ہمیں بہرحال امتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہم نے کرنا ہے. آج نمونہ وہیں سے لینا ہے, کام تو بہرحال کرنا ہے ہم نے, نمونہ بہرحال وہیں سے لینا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان, سب کچھ ہونے کا یقین اسی کی ذات سے, کل نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھنا, پھر احساس فرض, احساس ذمہ داری. ہم امتی ہیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, کوئی ایرے غیرے لوگ نہیں. وہ پیغمبروں والا کام, نبیوں والا کام جو پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی, اب ہمارے کاندھوں پر ہے. آخرت کی جواب دہی کا احساس, کل موت آ جانی ہے, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے ہم نے. اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا, اپنے دین کی محنت کے بارے میں بھی سوال کرے گا. اس وقت اللہ کے رسول کی پرکشش قیادت خود موجود تھی. ہاں آج اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے, آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ موجود ہے, وہاں سے بھی موٹیویشن ملے گی. صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنے سے بھی ہمیں موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالی. قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق, کہ یہ ہمارے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن, اس کی تلاوت ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی. یہ قرآن فکر آخرت پیدا کرتا ہے بندے میں. یہ قرآن پچھلے پیغمبروں کے حالات ہمارے سامنے رکھے گا, ان واقعات کو پڑھ کر بھی ہمیں ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن ملے گی. ہاں ایک ہے صرف تلاوت, اور ایک ہے سمجھ کر تلاوت. ایک ہے صرف سمجھنا, ایک ہے اثر لینا. ایک ہے صرف اثر لینا, ایک ہے مجسم قرآن بننے کی کوشش کرنا. ذرا بھاری جملہ ہے, کیا مطلب؟ اما عائشہ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کانا خلقہ القرآن, رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ تو قرآن ہے. یہ تو رسول اللہ کے بارے میں کامل بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کیا مطلوب؟ ہماری زندگیوں میں بھی, ہمارے طرز عمل میں بھی قرآن نظر آنا چاہیے, یعنی اس پر عمل دکھائی دینا چاہیے. تو یہ وہ چند موٹیویشنل فیکٹرز ہیں موٹیویشن کے لیے. اللہ پر ایمان کامل یقین والا, اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین, آخرت کی فکر, احساس ذمہ داری, رسول اللہ کی شخصیت اور ان کے اسوہ کو سامنے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے وہ مقامات جو پچھلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کے واقعات ہمارے سامنے رکھتا ہے, ان کا بار بار دہرانا, اس سے بھی ترغیب و تشویق ملے گی. بہرحال یہ بات اس لیے بیان کی گئی, یہ 10 برس کا عرصہ جس کا مختصر بیان ان نشستوں میں آیا, صحابہ کرام کی صبر اور استقامت کی کیا عوامل تھے, کیا فیکٹرز تھے, یہ چند نکات آپ کے ہمارے سامنے آئے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے استفادہ کرتے ہوئے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.